بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں آخرت پر ایمان کے تعلق سے، اور ہم پہنچے تھے قبر کے عذاب یا ثواب کے تعلق سے بات کر رہے یا بیان، جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قوله، یعنی مصنف شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ قول، ثم بعد هذه الفتنه اما نعیم و اما عذاب، پھر اس فتنے کے بعد یا تو نعیم ہے اور یا ہی عذاب ہے، یعنی قبر میں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم کا لفظ جو ہے یہ مطلب ترتیب کے لیے، تراخی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انسان کا عذاب یعنی قبر میں یا جزا اور ثواب جو ہے وہ فوری طور پہ ہوتا ہے، نہ کہ کچھ دیر کے بعد. آپ جانتے ہیں کہ حروف العطف کتنی ہے؟ الواو، فا، ثم. اچھا، کیا فرق ہے ان تینوں میں؟
واو میں تراخی بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ بھی ہو سکتی
ہے. واو، حرف الواو میں جب میں کہتا ہوں محمد اور خالد، آیا جاء محمد و خالد، پہلے کون آیا؟
کوئی بھی آ سکتا
ہے، دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے. اچھا، فوری طور پہ آئے کہ نہیں؟ فوری طور پہ، لیکن ترتیب یا آگے پیچھے کا اس میں کوئی پیغام نہیں ہوتا. اچھا، جاء محمد، جاء محمد فا خالد، اس میں کیا ہے؟
ترتیب.
اس میں ترتیب ہے، یعنی پہلے محمد آئے پھر خالد آئے. مطلب جاء محمد ثم خالد،
ترتیب اور تراخی،
اس میں ترتیب بھی ہے اور تراخی، یعنی کچھ دیر کے وقت بھی ہے، کچھ دیر کے بعد خالد ہے. پہلے محمد آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد خالد آیا. اچھا، حرف او جو ہے، جاء محمد او خالد، دونوں میں سے ایک آیا، کون آیا؟ محمد آیا، خالد نہیں آیا، محمد آیا یا خالد آیا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، شیخ صفر فرماتے ہیں ثم کا لفظ جو، ثم بعد هذه الفتنه اما نعیم و اما عذاب، یا تو نعیم ہے یا عذاب ہے. شیخ صفر یہ فرمانے کہ ثم کا لفظ جو ہے مطلق ترتیب کے لیے، تراخی کے لیے نہیں ہے، یعنی جب فرشتے منکر و نکیر سوال کریں گے قبر میں، پھر یا تو عذاب، یا تو نعیم ہے قبر میں یا عذاب ہے، تو اس میں ثم کے لفظ میں کیا ہونا چاہیے؟ پیغام تراخی کا ہونا چاہیے نا، یعنی کچھ دیر کے بعد ہوا. شیخ فرماتے ہیں ثم کا لفظ جو ہے یہاں پر ترتیب کے لیے بیان ہوا ہے، تراخی کے لیے نہیں ہوا ہے. عربی زبان میں ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ہی سوال اور جواب ختم ہو منکر نکیر کا، اس کے فوراً بعد جو ہے قبر کا نعیم یا عذاب شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ کہے گا، یعنی میت میں، قبر میں جو میت ہے، کہ میں نہیں جانتا یا جواب نہیں دے پائے گا، تو اسے مارا جائے گا ایک خاص لوہے کے اوزار سے، یا جو صحیح جواب دے گا تو اس کے لیے جنت کی دروازے کھڑکی کھول دی جائے گی، یا اور اس کی قبر کے لیے کشادگی کر دی جائے گی. تو یہ، یعنی یہ چیز جو ہے فوری طریقے سے ہوگی. یہ شرح صرف حرف ثم کا ہے اس اعتبار سے. پھر یہ ایک سوال ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، یہ جو نعیم اور ثواب اور جزا ہے، یا خوشحالی کی حالت ہے قبر میں، یا عذاب، النعیم او العذاب جو قبر میں ہے، کیا یہ صرف جسم پہ ہے، بدن پہ ہے، یا صرف روح پہ ہے، دونوں پہ ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو معروف ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک، کہ اصولی طور پر جو نعیم عذاب قبر میں وہ روح پر ہوتا ہے اور جسم اس کا تابع ہوتا ہے. جیسا کہ دنیا میں عذاب جو ہے جسم پہ ہوتا ہے اور اس کی تابع ہوتی ہے، اور شرع احکام دنیا میں ظاہر پر لیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے برعکس. مطلب کیا؟ دنیا میں شرع احکام ظاہر پہ دیکھتے ہیں نا، آخرت میں کیا ہوگا؟ یوم تبلا السرائر، وہاں پر نیتوں کو دیکھا جائے گا، وہاں پر دل کی حالت کو بھی دیکھا جائے گا. یعنی جب ہم کسی کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، اگرچہ منافق ہی کیوں نہ ہو، کہ ہم کہیں گے اس کی نماز کو کہ منافق ہے، اس کا نفاق ہو جانے اس کا رب جانے، ہمیں کہاں سے خبر ملی کہ منافق ہے یا نہیں ہے. ہم تو ظاہر کو دیکھیں، احکام شرعیہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، آخرت میں اس کے برعکس ہے. اور قبر میں جو عذاب یا نعیم ہے وہ روح پر ہے، لیکن جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے کیونکہ جسم جو روح کے تابع ہو جاتا ہے قبر کے اندر. وہ یہ استقلال نہیں، یعنی الگ سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ روح کو الگ سے عذاب یا نعیم دیا جائے گا اور جسم کو الگ سے نعیم یا عذاب دیا جائے گا. تبع ہے، روح ہے غالب اور جسم اس کا تابع ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بدن پہ عذاب ہو، روح اس کے تابع ہو، لیکن یہ بہت ہی قلیل و نادر ہے، شاد و نادر ہے. اصل یہ ہے کہ قبر میں جو ہے عذاب روح و بدن دونوں پہ ہوتا ہے، لیکن روح جسم جو ہے روح کے تابع ہے. اور نعیم بھی اسی طریقے سے قبر میں روح پہ ہوتی ہے اور جسم اس کا تابع ہوتا ہے. اچھا، پھر شیخ الاسلام کا یہ قول کہ قبر میں یا نعیم ہے یا عذاب ہے، اس میں قبر کا نعیم اور عذاب کا ثبوت ملتا ہے اس جملے میں، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اجماع میں بھی ہے، اجماع المسلمین. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر کا ثواب یا عذاب ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ قبر کے عذاب کے منکر لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے گروہ ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں، اگر کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سے دلائل موجود ہیں، صحیح احادیث میں دلائل موجود ہیں، اور اجماع المسلمین ہے، اس میں اجماع ہے. اچھا، اجماع کی بات آگے بیچ میں اگلے درس میں بھی، فقہ کے درس میں بھی یہ سوال کروں گا، اگر میں بھول گیا تو مجھے یاد دلا دیں. کچھ ایسے مسائل ہیں جو صرف اجماع سے ثابت ہیں، قرآن اور سنت میں اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. واجب نوٹ کر لیں، مجھے چند مثالیں چاہیے ان مسائل کی جو قرآن میں نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ان مسائل کی دلیل اجماع ہے. جی، اجماع دلیل نہیں ہے، نہیں نہیں میں اجماع کی بات، اجماع کا خود اس کا ثابت ہونا، اجماع بطور خود ایک مستقل دلیل ہے. میں یہ اس لیے بات کروں، طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ ایسے مسائل ہیں جو قرآن سنت اور اجماع سے ثابت ہیں، کچھ ایسے مسائل جو قرآن سنت اجماع عقل منطق قیاس اولا فطرت میں ثابت ہیں، کچھ ایسے مسائل جو صرف اجماع سے ثابت ہیں، کچھ ایسے مسائل جو صرف قیاس سے ثابت ہیں. طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے نا. اب سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ کون سے مسائل ہیں جو قرآن سنت اور اجماع سے ثابت ہیں؟ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، قبر کا نعیم اور عذاب، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم بتاؤں گا کہ کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرے قسم کے مسائل جو قرآن سنت اجماع فطرت عقل اور منطق، اور پانچویں دلیل بھی تھی، اور کیا تھی؟ قرآن سنت اجماع عقل اور قیاس اولا اور فطرت، پانچ اچھے دلائل. اس کی مثال کوئی دے گا یہ کہ کون سے مسئلہ ہے جن پانچ چھ چیزوں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہونا اور عرش پر ہونا, ٹھیک ہے نا. توحید کی دلیل بنتی ہے, لیکن یہ جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں, شیخ رحمہ اللہ نے اسی کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کے ثبوت بیان کیے ہیں تو صرف قرآن یا سنت یا اجماع نہیں, بلکہ فرمایا قرآن بھی ہے, سنت بھی ہے, اجماع بھی ہے, فطرت بھی ہے, عقل بھی دلالت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اور توحید کی اگر دیکھ لیں آپ تو حقیقتاً توحید بھی اس میں شامل ہے. اچھا, تین ہو گئے, دو ہو گئے, تیسرا وہ مسائل جو صرف اجماع سے ثابت ہیں. یہ ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے, اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.
اچھا,
کس کے پیچھے
اجماع سے جو ثابت ہے لیکن صحیح
ہمیں ہو سکتی ہے, آپ کی بات درست ہے. ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو ضعیف حدیث وہ دلیل نہیں ہوتی, اسے اس کا ذکر کرنا بھی درست نہیں ہے. لیکن جو مسئلہ ثابت ہے وہ اجماع سے ہم کہیں گے ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. اگلے درس میں آپ کو ایک مثال دوں گا, میرے ذمہ ایک مثال ہے اگلے درس میں, اور آپ لوگوں کے ذمہ چار اور مثالیں, مجھے پانچ مثالیں چاہیے. وہ مسائل جو صرف اجماع سے ثابت ہیں پانچ تک ہو جائیں تو ابھی تو اگلے درس میں دوں گا, ابھی درس کا موضوع نہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ, فقہ کے درس میں. اچھا, تین ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, میں پانچ کہہ رہا ہوں, کوئی ساتھ ہے تین بھی لے کے تو ٹھیک ہے, کافی ہے. اچھا, قرآن مجید سے دلیل قبر کے عذاب یا نعیم کی, شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83 تا 94 تک, 83-94 تک. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حمیم و تصلیت و جحیم الى آخر الآیات. سورۃ واقعہ کی آخری آیات میں شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مشاہد چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو مرنے والا شخص محتضر, جو مرنے والا شخص ہے, وہ فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اس فرشتوں کو ویلکم بھی کرتا ہے, یعنی اس اعتبار سے جیسا کہ سیدنا براء بن عازب کی معروف حدیث ہے مسند احمد میں اور ابو داود میں, جس میں قبر کے دفن کے یعنی موت سے لے کے قبر کے عذاب اور نعیم کا جو تفصیلی دلائل موجود ہیں کہ مرنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا پچھلے درس میں, جب انسان مرتا ہے اور وہ نیک شخص مرتا ہے تو فرشتے جو آتے ہیں, جنت کے فرشتے آتے ہیں, ان میں جنت کا کفن ہوتا ہے. جب موت کا فرشتہ موت روح نکالتا ہے تو فوری طور پہ وہ اس خوشبودار اچھے کفن میں, سفید چمکدار کفن میں لے کے جاتے ہیں اس میت کو, پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں, پھر پہلے آسمان دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کون ہے, وہ کہتے ہیں فلان بن فلان, سب سے اچھا نام جو ہوتا ہے اس کا, اس نام سے اسے بیان کرتے ہیں. پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے ہمیں حکم دیا کہ دروازہ کھولیں جائے, پھر دروازہ کھولیں گے فرشتے پہلے آسمان کے, پھر وہ فرشتے پہلے آسمان کے اور جو زمین کے فرشتے آئے تھے وہ اس کی روح کو لے کے جائیں گے, پھر دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, ساتویں آسمان تک. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا ہے اس کے لیے, اور یہ وعدہ ہے میرے بندے سے کہ میں نے زمین سے اسے پیدا کیا اور واپس زمین میں ہوگا, پھر میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا. تو اس کی روح کو واپس لیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت میں بستر بچھا دو اور جنت سے کھڑکی دروازہ کھول دو. اس طرح یعنی لمبی حدیث ہے. تو اس حدیث کا ذکر شیخ عظیم رحمہ اللہ کر رہے ہیں کہ مرنے والا جو ہے جب موت اسے یقینی ہو جاتی ہے, محتضر جب مر رہا ہوتا ہے شخص, تو فرشتوں کو دیکھتا ہے تو مرحبا کہتا ہے, اور بعض اوقات یہ بھی کہتا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے, یعنی بعض روایت میں یہ بھی آئے, جیسے کہ ابن القیم نے کتاب الروح میں بیان کیا ہے. اور یہ بھی دیکھتے ہیں جو ساتھ والے لوگ ہیں جو میت کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خوف طاری ہو جاتا ہے مرنے والے کو, اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے جب نعوذ باللہ عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, یعنی یہ چیز مشاہد ہے. اور سورۃ واقعہ کے آخری آیات میں اس کا ذکر ہے، جب روح حلقوم تک پہنچے گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم یعنی فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے زیادہ قریب ہوں گے، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، ہم دیکھ نہیں پاتے. ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو مرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ حقیقتاً کیا ہو رہا ہے، اس روح کون قبض کر رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے. ہمیں نظر، فرشتہ نظر نہیں آتا ہمیں، عالم ایک غیبی مخلوق ہے، لیکن جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو مشاہدہ ہو رہا ہے، یقین وہ یہی چیز جو اللہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. یعنی اگر یہ آیت دلائل نہ ہوتی تو ہمیں نہ پتا ہوتا کہ فرشتے ہیں، اور جب روح حلق تک پہنچ، حلقوم تک پہنچتی ہے تو فرشتے آتے، کیونکہ روح واپس نہیں آئے گی. اب جب حلقوم تک پہنچی ہے تو اس کا موت کا وقت آ گیا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو روح کو نکالتے ہیں. دوسری دلیل قرآن مجید میں سے قبر کے عذاب کی، نعیم کی، جو اس سے زیادہ واضح ہے. محتضر کا ذکر ہے کہ مرنے والے کا شخص جب روح لے کے جاتے ہیں تو کہاں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں جو فوری بیان کیا گیا ہے، فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم، یہاں سے لیا گیا ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فرزو من حمد تصلیت جحیم. یعنی یہ سارا جو ہے فوری طور مرنے کے بعد جب ہوگا تو قبر میں ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آخرت میں بھی اسی طریقے سے نعیم یا عذاب ہوگا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ واضح یہ آیت ہے، سورۃ غافر کی آیت نمبر 46 قرآن مجید میں سے آل فرعون کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. شب بہتر فرماتی ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور اس کی دلیل ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو پھر اس وقت جس آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے صبح و شام ان کو، کون سی آگ ہے؟ برزخ کی آگ ہے. قبر میں، برزخ میں جہاں پر بھی ہیں اس وقت، اگر یہ دیکھیں کہ فرعون کی باڈی جو ہے وہ میوزیم میں ہے، ایسا کہتے ہیں نا، لوگوں نے دیکھا بھی یہ میوزیم میں باڈی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عذاب پہ پیش کیا، آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہم نہیں دیکھ رہے، کہ حقیقتاً وہ اس وقت برزخی آگ میں صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، فرعون اور آل فرعون. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک سنا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے، پھر میں ایک کلپ بھی دیکھا تھا، میں نے یوٹیوب پہ کافی وائرل ہوا تھا، کہ مصر میں جب فرعون اور آل فرعون کی باڈیوں کو اور تابوتوں کو شفٹ کرنا تھا میوزیم میں کسی دوسری جگہ پہ، اور جو پروٹوکول دیا گیا، جو اس طریقے سے بڑا جشن منایا گیا نعوذ باللہ، کہ جیسے کہ پتہ نہیں کوئی شاہی خاندان کو، اور جو کسی مطلب عجب بات ہے، مسلمان ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے، اور وہ شخص جو اپنے وقت سب سے بڑا کافر تھا، جس نے یہ نہیں کہا میرا مجھے تمہارا سب سے بڑا رب ہوں نعوذ باللہ، اتنی عزت اور وقار کس چیز کا بھائی؟ یعنی آپ تصور کریں، اگر فرعون کا اپنا لشکر، اپنے لوگ زندہ ہوتے، وہ ایسا کر سکتے تھے نا، ان کا بادشاہ تھا، ان کا باپ دادا تھا، جو بھی تھا وہ کر سکتے، ایک مسلمان کرن پہ پڑھنے والا مسلمان کیسے آپ یعنی سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایسا پروٹوکول، پتہ نہیں اس پہ اسپیشل کوریج تھی پوری دنیا میں، لوگ دنیا کو ہلاک رکھ دیا، وہ بھی کیا ہلاک رکھ دیا دنیا کو، خود ہلے ہوئے بےچارے، ان کے عقلیں ہلے ہوئے ہیں، ان کے دل ہلے ہوئے ہیں. اگر ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا انہوں نے اگر کوئی تھوڑا سا معنی بھی ایسے سمجھتے ہوتے، تو ایک کافر کی، اس کے کافر کے تعلق سے جس کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی در قرآن مجید میں، بدترین کافر اپنے وقت کا نعوذ باللہ، اس کے لیے اتنا بڑا پروٹوکول، بڑا پتہ نہیں کیا، اور یہ ہمارے اساسہ ہیں، ہمارے پتہ نہیں کیا ہیں، وہ تو بزنس کرو، بزنس کے حد تک تم نے کمائی کر، اس کو بیچاروں کو بنایا کیا ہوا ہے، بزنس کر رہے ہیں نا سارے، وہ وہاں پہ رکھ کے ٹکٹیں لے رہے ہیں، دنیا وہاں پہ جا رہی ہے، اور سیاحت کے لوگوں کے لیے کوئی رزق کا دروازہ کھولا ہے، کماؤ جو تم نے کمانا ہے، دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن اتنا عزت دینا ہے کافر کو، بدترین کافر کو عزت دینا، اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور جو اس کی جو انٹروڈکشن کیا گیا، پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا، عجیب بات ہے واللہ. اور بہت دکھا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے سے ایسے کر رہے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض، تو یہ دلیل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ قبر میں عذاب ہو تو اس کی دلیل کیا ہے، تو جواب میں آپ نے کہنا ہے سورۃ غافر آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخل آل فرعون اشد العذاب. یہ تو اس وقت برزخ زندگی میں برزخ کی آگ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور برزخ کی آگ اللہ کی قسم دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ ہے، اور آخرت کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. جہنم کی آگ سب سے بڑا عذاب ہے نعوذ باللہ. اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اگر یہ عذاب ہے جو اس وقت برزخ میں ہے جو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، تو قیامت کے دن اشد العذاب میں داخل ہوں گے نعوذ باللہ. قرآن مجید میں سے جو اگلی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں، 93 میں، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. جب ظالم بدکار اور کافر کی موت ہوتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آپ دیکھتے ہیں فرشتوں ظالموں کو، جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اپنی جانوں کو نکالو، روح کو نکالو، تو ڈر کے مارے وہ نہیں نکلنا چاہتے، یہ روح جو ہے نہیں نکلنا چاہتی، کیونکہ ان کو عذاب اور سزا کی بشارت دی گئی ہے. اس لیے فرمایا ہے اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، نکالو اپنی نفس کو، اپنی روح کو، آج تمہیں ذلت امیز عذاب دیا جائے گا. اور الیوم سے مراد العہد الحضوری، یعنی یوم حاضر، اس وقت جب تمہیں موت آ رہی ہے. یعنی ایک تو موت روح کا نکلنے کا جو عذاب ہے اور جو تکلیف ہے وہ الگ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والنازعات غرقا، سورۃ النازعات کی پہلی آیت، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح جو ہے وہ بڑی سختی سے نکالتے ہیں، یعنی غرقا جسم میں غرق ہو کے نکالتے ہیں، نازعات نزع کرنے والے، عجیب ہے واللہ. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، واو القسم ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی بدکاروں کی یعنی روح جو ہے وہ سختی سے ان کے جسم غرق ہو کے نکالتے ہیں. غرق ہو کے کیسے؟ کیوں غرق ہو؟ کیونکہ جیسے حدیث میں ہے کہ روح ڈر کے مارے اندر چلی جاتی ہے، چھپنا چاہتی ہے، دوڑتی ہے، جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب خیر نہیں ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا نا اب فرشتے آ گئے ہیں. حدیث کے الفاظ مد البصر، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اور فرشتے جہنم کے فرشتے آئے ہیں، بدبودار کفن ہے، کانٹے دار کفن ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. جب روح یہ دیکھے گی، اور پھر موت کا فرشتہ جب نزع کرتا ہے روح، تو کہے گا اخرجوا الی رب غضبان، نکلو اب، اے نفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکلو اس رب کی طرف جو آج تجھ سے سخت ناراض ہے. یہ خبر جس دل کو ہلا دینے والی، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنا کہ فرشتہ کس طریقے سے جنوں کا کفن لے کے کانٹے در کفن ہے، تو پھر دوڑ لگائے گی چھپنے کے لیے. اللہ کے فرشتے چھوڑتے نہیں ہیں. والنازعات غرقا، جسم میں غرق ہو کے سختی کے ساتھ روح کو کھینچ کر نکالیں گے، نزع کھینچنا ہوتا ہے، زبردست سے نکالیں گے. اچھا، والناشطات نشطا، یہ خوشخبری مومنوں کے لیے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو بڑا آسانی سے نکالتے ہیں. علماء کہتے ہیں جیسے کہ مشکیزہ ہوتے ہیں پانی کی، یا پانی کی بوتل، جیسے آپ تھوڑا سا ٹلٹ کرتے تو قطرہ کیسے اسپیڈ سے نکلتا ہے بڑی آسانی سے، اسی طریقے سے مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے، کیونکہ فرشتہ کہے گا خرج ایت النفس الطیبہ، اے طیب نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے، یا رب راض غیر غضبان. سبحان اللہ. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں الیوم سے مراد جس دن موت ہوگی اس دن کا ذکر ہے، فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کریں گے. اور دلالت یہ ہے ثبوت اس آیت میں کہ جب ان کو عذاب ملے گا تو جب جیسے روح نکلے گی سختی سے، تو پھر آخر اگلے جو مرحلہ برزخ کا یا قبر کا، وہاں پر بھی ان کو عذاب ہوگا. قرآن مجید میں سے جو اگلی دلیل ہے سورۃ النحل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة. شيخ صفر ماتي أريج هو في حال الوفاة جب وفاة هوتي هي يعني جنكو فرشتي يعني جنكو فرشتي روح قبض كرتين جنكو مرتين طيبين جزء حديث ما أخرجوا أيتو النفس الطيبة حديث ما يا بر طيبين أتشلوه نيكر صالح لوجه مؤمنه يقولون السلام عليكم فرشتي كيت السلام عليكم ادخلوا الجنة جنة بداخله تي كونسي جنة من جب موت كي فورا بعد جنة كذكر هي تو هي قبر كنعيم هي. اگر ان چار دلائل میں صرف دو یاد کر لیں ایک عذاب کے لیے ایک نعیم کے لیے تو بالکل آسان ہے. عذاب کے لیے سورۃ غافلۃ نمبر 46 جس میں فرعون و آل فرعون کا ذکر ہے واضح دلیل ہے, اور دوسری دلیل سورۃ النحل نمبر 32 میں قبر کے نعیم کی دلیل جن میں مرنے والے مومن لوگوں کا ذکر ہے جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے تو کہتے ہیں السلام علیکم ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ, یعنی جو ہی روح قبض کرتے ہیں تو پھر یہ خوشخبری بھی دیتے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, اور یہ جنت جو ہے یعنی قبر یا برزخ کا نعیم مراد ہے اس جنت سے. اور حدیث میں شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی وہ کہا جائے گا مومن کی نفس کو نکلو اے طیب نفس اپنے یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف اور رضا کی طرف خوش ہوگی اور بڑی آسانی سے یہ روح نکلے گی, اگرچہ جسم میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے روح کے نکلنے کی لیکن روح جو بڑی آسانی سے اور بخوشی جو ہے وہ جسم سے نکلتی ہے. اچھا سنت میں سے جو دلیل ہے قبر کے عذاب اور نعیم کی تو متواتر ہے, نوٹ کر لیں اسے انڈر لائن کریں متواتر ہے, اور ان میں صحیح بخاری مسلم میں بھی یہ دلیل موجود ہے.
لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات.
جی
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جی بتا رہے ہیں نا کہ سکرات الموت حق ہے, اس لیے شیخ صاحب نے کہا ہے وہ ان کان بدن قد یتألم, اگر چیز جسم کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے تو سکرات الموت تو حق ہے, یعنی جب روح نکلتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, لیکن روح کے نکلنے کی بات ہو رہی ہے. ایک تو مومن کی روح بآسانی نکلے گی بخوشی نکلے گی, ایک کافر بدکار کی روح کے جو چھپے گی نہیں نکلنا چاہتی دوڑ لگائے گی جسم کے اندر چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈے گی تو فرشتے اس میں ڈوب کر اسے سختی سے نکالیں گے, یہ الگ ہے. روح کے نکلنے کا جو ہے وہ آسان ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے, لیکن سکرات الموت کیونکہ جسم کا دنیا سے روح سے جدا ہونا اور نکلنا اس میں تکلیف ہوتی ہے اسے سکرات الموت کہتے ہیں, اور یہ حق ہے اور ثابت کرنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مخلوق بہتر ہو نہیں سکتی, اب تصور کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ سب سے پیارے الخلیل خلت کا درجہ صرف دو لوگوں کو ہے پوری دنیا میں, طاقت میں کسی کو یہ خوشی خوشخبری نصیب ہو نہیں سکتی, صرف دو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام, الخلیلین دونوں خلیل, اور خلت سب سے بلند درجہ ہے محبت کا, اسے جو کہتے ہیں حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکثر آپ سنتے ہیں صوفی وغیرہ, یہ غلط ہے. حبیب اللہ کم درجہ ہے, خلیل اللہ کا ہے نا, خلیل اللہ کا کہنا چاہیے, خلیل سب سے بلند درجہ ہے. یعنی یہ کم فہمی اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کچھ جہالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تلفی کر رہے ہیں, جو حق محبت کا اسے محروم کر کے آپ لفظی اعتبار سے بھی حبیب اللہ کہتے ہیں جبکہ خلیل اللہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں خلیل اللہ تو پھر کون ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے سبحان اللہ, جبکہ خلیل دو ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. الغرض جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے اور فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے جبکہ کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا, یعنی لوگوں کے نزدیک کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی لیکن دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دو قبروں کے بیچ میں سے دیکھا کہ دو قبریں ہیں اس میں سے گزرے, وہ فرمایا کہ دونوں کو عذاب مل رہا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ وحی سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صحابہ بھی ساتھ تھے, سید ابوبکر عمر دیگر صحابہ بھی تھے, ان کو نہیں پتہ چلا, کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے خبر دی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, لیکن کسی بڑی بات پہ عذاب نہیں ہو رہا, جبکہ عذاب تو بڑی بات ہی ہوگی نا, لیکن لوگوں کے نزدیک لوگ اسے بڑی چیز نہیں سمجھتے. ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا کیونکہ وہ چغل خوری کرتا تھا, یمشی بن نمیمہ, اور چغل خوری آج بھی دیکھ لیں آپ اکثر لوگوں میں ایک معمولی سی چیز بن گئی ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جھوٹ مت بولو کبیرہ گناہ ہے, چغل خوری کرتا رہتا ہے. عورتوں میں اللہ ہم سب رحم فرمائے, اور بڑی معذرت کے ساتھ اکثر عورتوں میں چیز پائی جاتی ہے, چغل خوری ہے, غیبت ہے, یہ چیزیں جو ہیں, یعنی ایک الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں اکثر کی بات کروں, سب کی بات نہیں کر رہا, اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں الحمدللہ, اور ایسے مرد بھی ہیں, بلکہ آج کل مرد بھی کم نہیں, کسی گیدری میں جائیں, کسی شادی بیاہ میں, یا کسی آج کی گیدرنگ یہیں پہ ہوتی ہے, شادی پہ ہوتی ہے, تعزیت پہ ہوتی ہے اکثر, تو بھولے ہوتے ہیں کہ لوگ کوئی خوشی منا رہا, کوئی کیا کر رہے, یہ اپنی کسی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, چغل خوری ہو رہی ہوتی ہے, نعوذ باللہ, کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. الغرض, تو ان میں سے ایک شخص کو قبر میں جو عذاب مل رہا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ نمیمت, چغل خوری کرنا. جہاں تک چغل خوری جو ہے دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا کروانا, اس کو کان بھرنا, کچھ غلط بات بیان کے اس کو کان بھرنا, غلط بات بیان کر کے تاکہ آپس میں نفرتیں پیدا ہو اور رشتہ یا دو دوست جو کچھ بھی اٹھ اٹھ جائے, نعوذ باللہ. یمشی بن نمیمہ, یمشی کیا مراد؟ اس عادت تھی, کرتا رہتا تھا, نعوذ باللہ. تو قبر میں عذاب اسے فوری طور پہ اس بد عملی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہے. اور دوسری چیز, پیشاب کے قطرے سے صحیح پاکیزگی نہیں کرتا تھا, اگرچہ یہ بات بھی اکثر لوگوں میں معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ زبان فی کبیر, لوگ نہیں سمجھتے کہ بڑی بات ہے, اور میں تمہیں کہ بلکہ کبیر چیز ہے, بڑی چیزیں ہیں یہ حقیقتاً, اس لیے تو عذاب ہے. اور تعجب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مالز میں کچھ جگہوں پہ جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے, جب کھڑے ہو کے پیشاب کیا جاتا ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تو آپ پیشاب کے قطروں سے کیسے آپ پاک ہوتے؟ ایئرپورٹس میں دیکھیں, یعنی دیکھیں آپ یورپ امریکہ میں تصور کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کا کلچر ایسے, اس کی ثقافت ایسے, ان کی ذہن سہنی ایسا ہے. لیکن مسلمان ملکوں میں ان چیزوں کو کیا ضرورت ہے؟ جہاں پر آپ صحیح پاک, یعنی آپ جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اس وہ کیا ہے پاٹ میں جو دیوار میں لٹکا ہوتا ہے اس طریقے سے, وہ پتہ نہیں کس طریقے سے کرتے ہیں لوگ, اور پھر وہ طہارت کیسے کرتے ہیں, بس ایسی زپ بند کر دیتے ہیں بس. میں نہیں دیکھا وہاں پہ پانی کا سسٹم ہے کوئی, وہاں پہ پانی کا سسٹم تو نہیں ہے نا. تو پھر دیکھیے آپ وہاں پر بھی رش لگا رہتا ہے, میں حیران ہوں کہ وہ بھائی اگر واش رومز میں اگر بند ہے تو آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ لوگ جاتے ہیں اسے بغیر کسی پرواہ کیے. اور یاد رکھیے اس وعید میں سب شامل ہیں, جو بھی جو شخص بھی پیشاب کے قطرے سے صحیح پاکیزگی نہیں حاصل کرتا وہ اس وعید میں شامل ہے, اور قبر کا عذاب اس کے انتظار کر رہا ہے, نعوذ باللہ. اس لیے ابھی سے یہ دو چیزیں ہیں, چغل خوری ہے, اس سے توبہ کرنی ہے, اور اس موزی جو مرض میں سمجھتا ہوں جو بازروں میں لگی ہے, اسے توبہ کریں اور اس کو ختم کریں, اور جو پیشاب سے قطرے سے جو پاکیزگی اس کا خاص اہتمام کریں, اور اس وعید سے بچیں. تو اس حدیث میں ثابت ہوا کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. تیسری بات اجماع المسلمین کی. اب اجماع کی بات جو ہے, شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان اپنے نماز میں جب نماز پڑھتے تشہد میں جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں سے ایک یہ دعا بھی ہے تشہد میں, اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. ہم جب تشہد پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے, اللہم اعوذ بک من عذاب القبر, اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. اور اگر قبر کا عذاب ثابت نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں قبر کے عذاب سے؟ اگر وہ موجود نہیں تو پھر پناہ کس چیز کی ہم طلب کرتے ہیں؟ تو اس کی مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی اس میں اجماع ہے کہ مسلمان جو ہیں قبر کے عذاب کا اور یعنی اس کے ثواب کا بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں. کیا ہاں یہ ثابت ہے، اسے تو جو اعوذ اللهم اعوذ بك من عذاب جہنم عذاب القبر، یہ صحیح حدیث ہے، متفق ہاں متفق حدیث ہے. کیا یہ بھی سمجھ حدیث میں تو نہیں، حدیث میں تو شامل ہے. شیخ صاحب یہ فرماتے کہ ہم نے کہاں سے کہا کہ اجماع ہے، جب سب مل کے دعا کرتے تو مطلب سب کا اجماع بھی اس پہ ہے. اسے بھائی اجماع کی بات کرتے تو بعض لوگ اجماع نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض علماء اجماع نقل کرتے ہیں کہ یہاں پر اس میں اجماع بھی ہے.
بعض کون سا اجماع ہے؟ اجماع صریح، اجماع سکوتی ہے.
نہ اس میں حقیقت، یعنی جو خاموش ہیں جنہوں نے انکار نہیں کیا وہ بھی شامل ہیں سکوتی سے، اور جو جنہوں نے کیا تو حقیقی حقیقت اجماع ہے، اس میں دونوں شامل ہیں نا. جو کہتے ہیں کہ عذاب القبر، آپ مانتے ہیں عذاب القبر ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم اقرار کر رہے ہیں یقینی طور پہ. اور جو خاموش جو نہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی اس میں اجماع شامل ہے. مسئلہ وہ ہوتا ہے جو انکار کرتے ہیں البدعت، البدعت کا شمار نہیں ہوتا اجماع کے مسائل میں، البدعت کو نکال دیا جاتا ہے. پھر اگر ایک مسئلہ شروع ہے، شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قبر کا عذاب اور نعیم جو ہے وہ دائمی طور پہ ہے یا منقطع ہے وقتی طور پہ ہے، دیکھیں جہنم آخرت میں مومن کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے، کافر کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے. اب جو شخص مر جاتا ہے برزخ زندگی میں، اس کے لیے جو عذاب ہے یا جو نعیم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے یا وقتی طور پہ ہے، ایک مسئلہ ہے. مسئلہ ہے کہ نہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں، پتہ ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں جواب میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کافروں کا عذاب دائمی ہے، قبر میں کافروں کا عذاب دائمی ہے. بات یہ ہو رہی، بس ساتھی پریشان ہو رہا ہے، بات یہ ہو رہی کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور قبر میں اسے دفن کر دیتے، برزخ زندگی میں چلا گیا ہے، جو اس کے لیے جنت اگر مومن ہے تو جو جنت کی خوشخبری، جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا اور جنت کھڑکی کھول دی جائے گی، یا وہ بدکار ہے یا کافر ہے تو اس کے لیے جو عذاب ہوگا، جو آگ ہوگی، جو آپ کا بستر ہوگا، آگ کی جو کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ سور پھونکنے تک ہوگا، یعنی جو آخرت تک ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، یعنی جب پوری برزخ زندگی میں ہوگا، یا وقتی طور پہ ہوگا؟ یہ سوال ہے، واضح سوال، یہ مسئلہ ہے. اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا جو عذاب ہے برزخ زندگی میں ہمیشہ کے لیے، یعنی جس وقت سے کافر مرے گا اس وقت سے لے کے جب تک کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، یہ پورے جو ٹائم پیریڈ ہے پورا برزخ کا، اس پورے وقت میں اسے مسلسل عذاب دیا جائے گا. جیسے کہ فرعون کا، آل فرعون کا ذکر کیا ہے، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، ٹھیک ہے نا، یہ پورا کب تک ہے؟ یوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون اشد العذاب، یا تا قیامت. تو یہ دلیل ہے کہ کافر کا جو ہے وہ ہمیشہ ہوگا، کیونکہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو اتنا عذاب دیا جائے. زندگی سارے کفر میں گزری، ساری زندگی تھی نا دنیا میں، جو بھی 70-80 سال 100 سال جتنی بھی تھی کفر میں تھی نا، تو پھر انصاف کا کیا تقاضا ہے کہ برزخ زندگی بھی مکمل طور پہ عذاب میں ہوگی نا، اور آخرت میں بھی، اسے جہنم میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں قوم نوح کو دیکھ لیں، جس دن سے وہ غرق ہوئے ہیں وہ اس وقت بھی تا قیامت عذاب میں ہے، اور آل فرعون بھی آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں صبح اور شام، وہ بھی عذاب میں ہیں. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کافروں میں تخفیف ہوگی عذاب کی دونوں سور پھونکنے کے وقت کے پیریڈ میں. ان کے دلیل یہ ہے، سورۃ یاسین آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کافر کہیں گے ہے ہماری خرابی، ہمیں ہماری اس مرنے کی جگہ سے کس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے. یعنی جس نے، جن علماء نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ اس وقت میں تخفیف کی جائے گی، ان کو کچھ بولنے کا موقع ملے گا، وقت ملے گا. یعنی کافر جب مسلسل عذاب میں، تو عذاب میں تو وہ تکلیف میں ہے نا ہمیشہ، جو تکلیف ہے ان کو کوئی بات کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں کر پائے گا نا، اس کو تو اپنی پڑی ہے نا، تکلیف ہے. تو شمعدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لازم نہیں ہے, کیونکہ قبروں کے لیے مرقد ہے جہاں پر وہ لیٹے ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے. یعنی ان کا یہ کہنا یا ویلنا, یہ کیا ہے؟ حسرت ہے. حسرت بھی عذاب کا وجہ ہے کہ نہیں؟ جب سے حسرت ہوتی ہے بھی عذاب میں, عذاب میں اضافہ ہوتا ہے, تو یعنی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی, اور یہ قول راجح ہے شخص مہدیم رحمہ اللہ کے نزدیک. اچھا, جو بدکار مومن ہے, پہلے تو کافر تھے, ہمیشہ کا عذاب ہے قبر میں, ٹھیک ہے, یعنی ہمیشہ سے مراد مکمل برزخ زندگی میں. دوسرے قسم کے لوگ جو بدکار مومن ہیں, کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں, یعنی زندگی میں توبہ نہیں کی ہے اور گناہوں کے ساتھ ہی مر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, تو ان کو عذاب ہوگا قبر میں, لیکن ان کا عذاب دائمی نہیں ہوگا, لمبا بھی ہو سکتا ہے, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, ان کے گناہوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی عفو اور درگزر کے مطابق. یعنی کوئی شخص دنیا میں جھوٹ بولتا ہے, کبیرہ گناہ کرتا ہے, کسی پہ ظلم کیا, کسی کا حق چھینا ہے, توبہ نہیں کی مر گیا ہے, اب اس کو اور بھی بہت سارے نیکیاں ہیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے قبر میں عذاب نہ ملے, اللہ کی مرضی ہے, خطرے میں ہے وہ, اللہ تعالیٰ چاہے اسے عذاب بھی دے جیسے آخرت میں, ٹھیک ہے نا. تو برزخ میں بھی جو اس کو عذاب ملے گا, ایک تو دائمی نہیں ہے, دوسرے کے وقتی طور پہ ہے. اب کتنا وقت ہوگا, دو قبریں ہیں ایک ساتھ یا تین قبریں ہیں, تینوں جھوٹے ہیں, تینوں کا برزخ کی برزخ میں عذاب ہو رہا ہے قبر میں, لیکن تینوں کا وقت برابر نہیں ہے, کسی کا کتنا, اللہ اعلم. یعنی سور پھونکنے تک, آخرت تک, جو قیامت کے دن تک, لازمی نہیں کہ مسلسل عذاب بھی ہوں گے, لمبا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آگے بھی مرحلے ہیں. یعنی انسان, میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں, ریویژن کے لیے واجب لے لیں آپ, یہ بھی واجب ہے, آپ نے ریوائز کرنا ہے, مراجعہ کرنا ہے اس مسئلے کا. شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن عبد الحنفی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب کہ انسان کے جو گناہوں کے کفارات ہیں, جو انسان کے گناہوں کو تخفیف کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, تقریباً 12 چیزوں کا ذکر ہے اور کلاسیفیکیشن کی ہوئی ترتیب کے ساتھ, دنیا میں 3-4 کون سی چیزیں ہیں, مرتے وقت کون سی چیزیں ہیں, قبر میں کیا ہے, پھر آخرت میں کیا ہے, یہ ساری چیزیں ترتیب سے بیان کی گئی ہیں. میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. تقریباً 12 کے قریب چیزیں بیان کی ہیں, جو ایک شخص جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو ان مرحلوں سے, جیسے کہ پیوریفیکیشن ایک ہوتے ہیں نا اسٹیشنز مختلف, جو آپ کو پیور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں, ان میں سے گزر کے وہ بدترین شخص, بدکار ہوتا ہے جو جہنم میں داخل ہوتا ہے, جس کے اتنے شدید گناہ ہے کہ یہاں پر وہ اس کے گناہ ابھی تک صاف نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ رحمت مغفرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, والله ارحم الراحمین ہے جل شانہ. کچھ بھی ہے یعنی وہ اس کو بھی, ہاں بالکل, وہ آپ خود دیکھیں تو ایک بڑے بڑے انفارمیٹیو, بڑی پیاری چیز مجھے ذہن میں آ گئی, میں آپ سے بھی شیئر کر دوں, آپ نوٹ کر لیں, کتاب موجود ہے, شرح بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہاں پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ, میں کئی مطلب ذکر بھی کیا ہے اس میں, غالب ایک خطبہ بھی ہے میرا خیال, مجھے یاد نہیں پڑھ رہے تو اللہ علم. بہرحال تو آپ حیران ہو جائیں گے واللہ, یعنی آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو کانٹا چبھتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, جو کانٹا چبھتا ہے اسے گناہوں کی تخفیف کفارہ ہے گناہوں کا کہ نہیں, یہ گناہوں کا کفارہ کیا کیا مطلب ہے اس کا, یعنی جو آپ نے گناہ کیے ہیں اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے, آپ گناہوں کی تخفیف ہو گئی ہے, جس کے ہیں تھوڑے سے 4-5 گناہ, تھوڑے سے 2-4 کانٹے لگے دنیا میں, ختم ہو گیا نا, ختم ہو گیا نا. اگلا مرحلہ جو ہے موت کا مرحلہ آسان ہو گیا نا, قبر میں اس کا کچھ ہوگا باقی, پہلے صاف ہوئے قبر میں کیا اس کو ہوگا, اس سے زیادہ گناہ ہے دنیا کے کانٹے تکلیفیں, ان سے کم نہیں ہوئے, کچھ اور زیادہ گناہ ہے, تو قبر میں حل ہو جائے گا. قبر میں 2 دن میں بھی ختم ہو سکتے ہیں, 10 دن میں ختم ہو سکتے ہیں, 10 مہینے میں ختم, 10 سال میں بھی ختم ہو سکتے ہیں, سمجھ آئے, لیکن ختم ہو گئے. اگلے مرحلے میں تو وہ فری ہو گیا نا, اتنا زیادہ قبر کے مرحلے میں نہیں ختم ہو سکے, لمبے عرصے تک عذاب تھا اور کچھ تخفیف کر دی گئی ہے کیونکہ مومن ہے, کچھ اور بھی اس نے اچھے کام کیے تو روک دیں, اگلے مرحلے میں کچھ اور تھوڑا سا تکلیف ہوگی, پھر میدان محشر میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر کو ہو سکے شفاعت کوئی کر دے, اس سے بھی تخفیف ہو سکتی ہے, کرتے کراتے. ہاں دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ کی رحمت بھی ہے سب سے آخر میں. وہ بدبخت جہنم میں داخل ہوگا چون سب چیزوں سے محروم ہوگا. ابھی اب دیکھیں ارحم الرحیم رحمت کتنی وسیع اور کتنی عظیم ہے. واپس آتے پھر شیخ محسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ قیامت کے عذاب سے ہلکا ہے, کیونکہ قبر کے عذاب میں خزی اور عار نہیں ہے, یعنی اس میں ذلت رسوائی نہیں ہے. قبر کے عذاب کیا پتہ قبر میں کیا ہو رہا ہے, قبر بند ہے نا, قبر تو بند ہے. اب دیکھتے قبر ہے, قبرستان جاتے ہیں, سلام کہتے ہیں سنت کے مطابق, ہمارے سامنے ایک بہت وسیع کھلا میدان ہوتا ہے اور قبر نظر آتی ہیں. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے؟ جو عذاب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یقیناً ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ کیا ہوا ہے سبحان اللہ. تو اس میں جو قبر کا عذاب ہے, اب کمپیریزن ہو رہا ہے قبر کا اور جہنم کے عذاب کا, جو قبر کا عذاب ہے برزخ میں وہ آخرت کے عذاب کے سامنے کم اور ہلکا ہے. کس اعتبار سے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ قبر کے عذاب میں ذلت رسوائی نہیں ہوتی, کیونکہ قبر بند ہے پتہ نہیں ہوتا, لیکن آخرت میں کیا ہوگا, ذلت رسوائی الگ سے ہوگی اور پوری لوگ جو ہوں گے وہ دیکھیں گے جو اس وقت موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافلۃ نمبر 51 میں, ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, ہم مدد نصرت کریں گے اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی دنیا میں اور جس دن اشہاد قائم ہوں گے, یعنی گواہ دینے والے دیکھنے والے, یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں اور جو ایمان اہل ایمان ہیں, جو رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں اور اتباع کا حق ادا کرنے والے ہیں, دنیا میں بھی وہ کامیاب رہیں گے, اللہ کی مدد و عنایت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی, اور آخرت کے دن بھی یوم یقوم الاشہاد بھی ان کی نصرت ہوگی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے قبر برزخ کے تعلق سے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مر مٹا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, یا بھیڑی ایسے نوچ کر کھا گئے ہیں, یا ہواؤں نے اسے اڑا دیا ہے, تو اس کا عذاب کیسے ہوگا, اس کا سوال کیسے ہوگا, مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یعنی جس جو قبر میں دفن ہو اس کو تمہیں سمجھ آ گئی ہے. بات ہم کریں برزخ کی, برزخ سے مراد قبر اور قبر کے علاوہ مرنے کے بعد انسان کی جگہ جہاں پر وہ اس وقت موجود ہے قیامت سے پہلے, دنیا ہے آخرت ہے یعنی قیامت کے دن, جو بیچ کا مرحلہ ہے مرنے سے لے کے قیامت کے دن تک, اسے برزخ کہتے ہیں. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جن کو قبر نصیب ہو قبر میں دفن ہوتے ہیں چاہے مومن ہو یا کافر ہو, دوسرے قسم وہ لوگ جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی, کوئی پانی میں غرق ہو کے مر جاتے ہیں, سو مچھلیاں اور جو سمندر کے جانور اسے نوچ کے کھا لیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے, یا کس کو جلا دیا جاتا ہے جیسا کہ ہندو جلا دیتے ہیں قبر میں نہیں جاتے, اور راکھ کو وہ کوئی گنگا میں پانی میں بہا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو کسی ویرانے میں صحرا میں مر جاتے ہیں اور اسے جانور نوچ کے کھا جاتے ہیں گد وغیرہ, اور اس کا ٹکڑ ٹکڑ ہو جاتا ہے اور اس کی وجود نہیں ہوتا, تو ان لوگوں کا حساب یعنی جو ہوگا سوال جو ہوگے منکر نکر جو جن کا قبر میں ذکر ہے وہ کیا ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا, اور اس کا عذاب یا نعیم کیسے ہوگا جبکہ قبر اس کی نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ یہ غیبی امر ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس مرنے والے کے جو جسم کے سارے جوڑ دے برزخ میں, اگرچہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ الگ الگ ہیں لیکن عالم غیب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا. جو غیبی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کی کئی مثال ہیں, جیسا فرمان جیسا کہ جب فرشتے آتے ہیں انسان کو روح قبض کرنے کے لیے اسی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, سورۃ واقعہ نمبر 58 میں, ہم نہیں دیکھتے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور بات کرتا ہے روح سے بات کرتا ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بعض وقت آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انسان کی شکل میں آتے ہیں یا لگتے ہیں پہچانتے نہیں, اور بعض اوقات آتے ہیں وحی لے کر اور بات بھی کرتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن لوگ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو قاعدة يس أندرلاين كده الجملة كو. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة. أندرلاين كده قاعدة هي جو عالم الغيب هي وس عالم الشهادة كيسات قياس يبرابر نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ نفس جو آپ کے اندر ہے جسم کے اندر ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ جسم کی اس کا کیا تعلق ہو, کس طرح جسم کے اندر موجود ہے, جبکہ پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے. کیسے نکلتی ہے جب آپ سوتے ہیں, کیونکہ نیند کے وقت یہ روح نکلتی ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اور جب آپ صبح جاگتے ہیں یا نیند سے جب اٹھتے ہیں تو کیسے واپس آتی ہے, کہاں سے نکلتی ہے, کہاں سے داخل ہوتی ہے, ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی عالم غیب میں سے جس کو ہم شہادت روزانہ کرتے ہیں. تو عالم غیب میں صرف ہم ایک جملہ کہتے ہیں, آمنا وصدقنا, صرف تسلیم کا ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور قیاس اطلاقا اس میں ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے, یہ طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے کہ جتنی لوگوں کے جسم جو مر چکے ہیں, جو متفرق ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ اگرچہ ہوا بھی اسے اڑا کر, اس کے حصوں کو اڑا کر لے گئی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرے گا برزخ میں, اور عذاب اور نعیم اس برزخ زندہ میں اس کو ہوگا اور ہو رہا ہے اس وقت بھی. سبحان اللہ, مسئلہ واضح ہے. یعنی جس کو ہوائیں, جس کی ٹکڑوں کو ہوائیں اڑا کے لے گئی ہیں, یا جس کو ہندو نے جلا دیا, راکھ کو بھی بہا دیا ہے, کہاں اس وقت؟ برزخ میں ہے. قبر میں تو نہیں نا, برزخ میں ہے. اچھا, عذاب اور نعیم ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ عذاب ہے اس کے لیے. کیسے ہے؟ جسم تو اس کے پانی بہا کے لے گیا, ٹکڑے ٹکڑے ختم ہو گئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ذرے ذرے کو برزخ میں جمع کرے گا. دیکھو کن فیکون ہے نا, جمع کرے گا اور اس جسم کے ان حصوں کو برزخ میں روح کے ساتھ, ان ٹکڑوں کو جمع کیے ہوئے ٹکڑوں کو دوبارہ برزخ میں اللہ تعالیٰ اسے جمع کر کے اسے جو وہ مستحق عذاب کے نعیم کا اسے وہ حاصل ہوگا, وہ ملتا رہے گا. ایک اگلا مسئلہ ہے پھر, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میت کو جب ہم دفن کرتے ہیں وہ اس کے لیے جب قبر تنگ ہو جاتی ہے, جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قبر تنگ ہے اس کے لیے, تو کیسے اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی مد البصر, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اگر مومن ہے, حدیث میں آیا ہے جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو کشادہ کی جاتی ہے, کتنی بڑی, کتنا کشادہ ہوتی ہے؟ مد البصر, یہاں تک نگاہ جاتی ہے, یعنی کوئی اس کی حد نہیں ہے. میت جب اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور قدموں کی آہٹ سنے گا, اس کے جو ساتھی آئے تھے دفن کرنے کے لیے جنازے میں, جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے, یہ کان دیکھتا کیا ہے؟ مد البصر, کہ اس کی قبر جو ہے وہ وسیع کر کشادہ کر دی گئی ہے. تو کیسے ہم دیکھ رہے ہیں قبر تنگ ہے, ہم قبر پہ کھڑے, قبر خود ہم نے کھو دی, دیکھ رہے کہ تنگ ہے, اور حدیث میں ہے کہ بد البصر اس کو کشادہ کر دی جائے گی. تو اس کے جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ عالم الغیب کا قیاس عام شہادہ پہ نہیں ہوتا, کہ اگر ہم فرض کریں کہ کوئی شخص ایک زمین میں ایک گڑھا کھودتا ہے اور مد البصر تک اسے لے جاتا ہے, یعنی بہت بڑا اس کے لیے ہوتا ہے, اور اس مٹی ڈال دی جائے, تو جو نہیں جانتا ہے کہ کتنی بڑی یہ گڑھا اس نے کھودا ہے, تو جب تک وہ جائے دیکھے گا نہیں تو نہیں بتا سکتا, کیونکہ محسوس زندگی میں ہی ہوتا ہے نا. جب ایک گڑھا آپ کے سامنے بند ہے اور پتہ ہے کہ کتنا کھلا ہے, کتنا وہ تنگ ہے, نہیں پتہ جب تک کہ ہم کھول کے اسے نہیں دیکھتے. تو وہی صرف دیکھ سکتا ہے جو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے, اور مرنے والا جو ہے صرف وہی دیکھ سکتا ہے, کہ دنیا والے اسے نہیں دیکھ سکتے. پھر ایک اور مسئلہ ہے, شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کافر جو ہے جب اسے ہم قبر کھودتے ہیں تو ایک یا دو دن کے بعد بھی اگر اس کو قبر کھول لی جائے تو اس کی قبر تنگ نہیں ہوتی, نہ اس کے پسلے آپس میں جڑی ہوتی ہیں. یہ حدیث میں آیا کہ قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے کافر کے لیے یا بدکار کے لیے. اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بھی عالمی غیب میں سے ہے, اور یہ ممکن ہے کہ اس کے پسلیں جو آپس میں بلی ہوں اور تنگ ہو, جب قبر کھول لی جائے تو واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی دیکھنے والے کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے واپس کر دیتا ہے. اور ہر چیز اپنی, یعنی دیکھنے والے کو وہی جیسے میت پڑا تھا ویسے ہی ہے, دنیا میں دیکھنے والے کے لیے، حقیقتاً برزخ میں قبر میں جو ہے وہ اس کی پسلیاں ملی ہوئی ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی واپس جب قبر کھولی جاتی ہے تو اسے واپس اسی طریقے سے واپس کرے جیسے کہ اسے دفن کیا گیا تھا. اور یہ بندوں کے لیے آزمائش ہے، لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اس لیے ہے کیونکہ اگر وہ جڑی رہتی، تنگ قبر کر دی جاتی، اس کی پسلیں جڑی رہتی ہیں اس طریقے سے آپس میں اس تنگی کی وجہ سے، اور لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو پھر یہ امتحان ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان بالغیب کا جو اصل معنی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اصل بات ایمان بالغیب ہے نا، غیب پر ایمان ہے، اور یہ ایمان شہادت کا ہو جائے گا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ آزمائش جو ختم ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنی آزمائش کے لیے رکھا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں جن کے تعلق عالم الغیب سے ہیں وہ ایسے رہیں گی، عالم الغیب میں رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی اس طریقے سے جاری رہے گی. ایک اور مسئلہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض فلسفی جو فلاسفے ہیں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم زئبق، کسے کہتے ہیں پارا، مرکری، پارا جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں پارا کہتے ہیں نا مرکری کو، پارا جو ہے زئبق مرکری جو ہے وہ ہم میت پہ ڈال دیتے ہیں، اور پارا آپ جانتے ہیں ایسا لکوڈ ہے جو بڑی تیزی سے تھوڑی حرکت میں بھی وہ رکتا نہیں ہے، دیکھیں پانی جذب ہو جاتا ہے، باقی لکوڈ بھی جذب ہوتے ہیں یا حرکتوں کی بالکل سلو ہوتی ہے، لیکن پارا ایسا ایک لکوڈ ہے، لکوڈ چیز ہے جو بڑی تیزی سے نظر میں تو حرکت بھی، تھوڑی سی حرکت بھی کریں گے تو اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا وہ. تو بعض لوگوں نے یہ ٹیسٹ بھی کیا ہے قبر کے عذاب اور نعیم کے جو احادیث ہیں یا آیاتوں کو رد کرنے کے لیے، یہ دیکھیں میت مر چکا ہے، ہم نے اس کو تانبہ بھی ڈالا ہے، اگر میت مرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو تانبہ تو گرنا چاہیے نا، ہم قبر کھول کے دیکھتے وہ تانبہ ادھر ہی پڑا ہوتا ہے، تو تمہارے تو بالکل یہ جو دعویٰ غلط ہے کہ میت کو بیٹھا دیے تو حدیث ہی غلط ہے، اگرچہ متفق علیہ حدیث ہے، کچھ بھی جہاں پر بھی آپ حدیث کا ذکر کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اسے، اور یہ تمام جو قبر کے تعلق سے تمہاری جتنی بھی آیات اور حدیث ہیں ہم سب کا رد کرتے ہیں. کیوں بھی رد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے قبر میت کے اوپر تانبا یہ اپنا تانبا ڈالا ہے مرکری جو ہے، اور پھر اگلے دن ہم آئے ہیں قبر کو کھولا ہے کچھ بھی نہیں، دو دن کے بعد بھی کھول کے دیکھا، تین دن کے بعد بھی کھول کے دیکھو تو ادھر کے ادھر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب نہ حرکت ہوئی ہے، نہ وہ بیٹھا ہے، نہ فرشتوں نے سوال کیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی قبر میں کوئی عذاب ہے یا حساب ہے یا ثواب ہے، تو آپ کی باتیں ہیں غلط. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے جواب میں، یہ بھی عالم غیب میں سے ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور ایمان اور تصدیق ہم نے کرنا ہے، اور یہ جائز ہے، ممکن ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس تانبے کو اسی جگہ پر واپس کر جب قبر کھول دی جاتی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اگر یہ لوگ کافر بھی دیکھ لیں مثال طور پہ، یا جو انکار کرنے والے ہیں دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد ایمان لے کے آئے، ایمان قبول ہوگا؟ ایمان نہیں قبول ہوگا، یہ تو یعنی کافروں پر رحمت ہے سبحان اللہ، تاکہ وہ مرنے سے پہلے صحیح سچا پکا ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پہ اور ان احکامات سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، تصدیق الخبر جو ہے اور جو بھی اللہ نے حکم دیا اس کی تعمیل کرنا، جسے منع کیا ہے اسے رک جانے، ساری چیزوں جو ہیں اس پر ایمان اور تسلیم من و عن سے کرنا ہے، یعنی کہ جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھے نہیں مانیں گے. جب فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، جب تک دیکھے گی نہیں، دیکھ لیا ایمان صحیح ہے، اور فرشتوں پر ایمان نہ لانا کفر ہے کہ نہیں؟ تو کبھی مسلمان ہو سکتا ہے ایسا شخص؟ یعنی اس نے اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے مثال کے طور پہ جن چیزوں کا تعلق علم غیب سے، اللہ نے اس غیب میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس پر ایمان بالغیب ہو، تاکہ مومن پکا مومن ہو جائے. اگر ان چیزوں میں کسی پر بھی ایمان بھی شہادہ ہو گیا تو ایمان تو ہے نہیں نا، پھر تو پھر مسلمان کیسے ہوں گے لوگ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ واللہ اللہ کی رحمت ہے لوگوں پہ، خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ارحم الراحمین کی رحمت ہے، ورنہ اگر ہر بندہ آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھا کہ ایمان نہیں لے کے آئے گا تو مومن کون ہوگا، مسلمان کون ہوگا پھر؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بات ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی، ایمان بالغیب میں سے اس کا تعلق ہے، اگر پارا اپنی جگہ پر بھی ہے تو دیکھنے والے کے لیے وہی جو دنیا میں اسے دیکھ رہا ہے، برزخ میں اسے بٹھایا بھی گیا ہے، اسے سوال بھی فرشتوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب قبر کھولی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ واپس اپنی جگہ پہ ہو تاکہ لوگ جو ہیں ایمان بالغیب پر قائم رہیں، اگر ایمان لانا ہے تو امام شہادہ نہ ہو، تاکہ دیکھیں اس کے لیے موقع ہے نا کافر کے لیے، ہو سکتا ہے یہاں پر اسے توفیق نہیں ہو تو آگے جا کے کلمہ پڑھنے پر توبہ کر لے مسلمان ہو جائے، لیکن جب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب تو اس کے ایمان تو ختم نا، سبحان اللہ. یعنی وہ موقعی گواہ بیٹھے گا جو اس کے لیے موقع تھا اسلام اور میں داخل ہونے کا اور ایمان قبول کرنے کا. پھر دوسری بات اس میں شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب شخص دیکھے جو خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے، جب ہم خواب دیکھتے تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. اگر وہ حقیقتاً جیسے اس نے خواب میں دیکھا ہے، اگر شہادے میں بھی ایسے اس کے ساتھ ہو جائے، آنکھیں کھولے تو بلکہ وہی چیز جو اس کے ساتھ تھی، اس کی کیا حالت ہوتی، کہ بستر باقی رہ سکتا ہے؟ وہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اور بعض اوقات سچے خواب بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ واقعی ایسے ہوتے ہیں جیسے اس نے خواب میں دیکھا، جیسے سچا خواب کہا جاتا ہے. اور ہم سب ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر قبر کے نعیم اور عذاب کے تحت ہمارا ایمان کیوں نہیں اسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ. جب انسان کوئی بری چیز دیکھتا ہے خواب میں، ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کو جب اٹھتا ہے تو اس کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی، مزاج بھی اچھا نہیں ہوتا کہ اس نے برا خواب دیکھا ہے. حقیقت ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے. جب کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، اور بڑی یعنی خوشی اور کے ساتھ اس کی حالت بھی بدلی ہوتی ہے، بڑے خوش و خرم طریقے سے تازگی کے ساتھ وہ اس کی صبح ہوتی ہے. یہ دلیل ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ روح کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، مشاہدے سے نہیں ہے. اور غیب کے مسائل جو ہیں، امور جو ہیں، وہ حاضر اور مشاہدے پر قیاس نہیں کیے جاتے، اور صحیح نصوص کا رد نہیں کیا جاتا محض ان چیزوں سے، کیونکہ جب تک مشاہدہ نہیں ہوگا اور ایمان نہیں ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے. غیب کے مسائل ایسے رہیں گے اور نصوص بھی اپنی جگہ پر صحیح رہیں گے، تو نصوص کو رد کرنے کے لیے صرف مشاہدہ کا اگر سہارا لیا جائے تو پھر یہ جیسا فرماتے بہت ہی غلط اور بری بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ چند مسائل تھے قبر کے عذاب و نعیم کے تعلق سے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ القیامت الکبرى، یہ قیامت الصغرى تھی جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، موت سے لے کے اور قبر کے مرحلہ جو ہے، برزخ کا مرحلہ جو ہے، اور جو قیامت الکبرى جو ہے یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ سے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس وقت سے لے کے آخری انجام تک جنت یا دوزخ کا انجام جو اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں، اس درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.